السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الاذان. آج کی ہماری حدیث نمبر رہے گی 852. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ہم حدیث پڑھ چکے تھے، لیکن تھوڑا سا ایکچولی جو کہ ہمارے یہاں پر کچھ ایسے غلط کانسیپٹ موجود ہیں کہ مسجدوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، امام کا اس بات کو لازم سمجھا جاتا ہے امام کے لیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد ضرور پلٹ کر بیٹھے اور لوگوں سے مصافحہ کرے، یا پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کروائے پلٹ کر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ سے نماز کے بعد پلٹ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا لوگوں سے مصافحہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ہاں، لیکن پلٹ کر بیٹھا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک عادت نہ بنا لیا جائے. جیسے کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ انس بن مالک دائیں اور بائیں دونوں طرف مڑتے تھے، اور کوئی دائیں طرف خواہ مخواہ قصد کر کے مڑتا تو اس پر آپ اعتراض کرتے تھے. یعنی کسی بھی چیز کو اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں بنا لینا چاہیے کہ بس ایسا ہی کرو ایسا نہ کرو. اب دیکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو فرائض کے درجے میں آتی ہیں، بعض واجبات کے، اور بعض سنن، اور بعض مستحب، بعض مباح. ان مباح میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، نہ کرنے پر کوئی اجر ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ یا پکڑ ہے. تب سلام پھیرنے کے بعد اگر مڑنا ہو تو دائیں یا بائیں مڑ سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی صرف دائیں طرف سے مڑے تو یہ کیا ہو جائے گا، پھر ایک چیز کو زبردستی فالو کرنا ہو جائے گا، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو کسی بھی مباح یا مستحب کام کو لازم یا واجب کر لینا شیطان کا اغوا ہے. یعنی اگر کوئی کام آپ جو کہ مباح تھا، نہ اس کے بارے میں کچھ کہا گیا، نہ روکا گیا، نہ کرنے کو کہا گیا، تو اس کو آپ اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، تو یہی چیز پھر کیا ہو جاتی ہے، ایکچولی شدت پسندی میں آ جاتی ہے، اور شیطان اس سے لوگوں کو اغوا کر لیتا ہے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس، اور وہ سوال یہ تھا کہ عقد کے بعد جو کھانا ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن آج کل تو خیر لڑکی اور لڑکی والے دونوں مل کر دے رہے ہیں کھانا، تو اگر جو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہو عقد کے بعد تو وہ کھانا بالکل جائز نہیں ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا اس کو ایک اصول بھی بنا لیا ہے کہ وہ عقد میں جاتے ہی نہیں اور کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو یہ آپ کیسا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو کہ یہ غلط بات ہوئی کہ ایک تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، تو ایک مسلمان نے آپ کو ایک جائز کھانے کے لیے بلایا ہے جو کہ حرام نہیں ہے، تو آپ اس کو ناجائز کیوں کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ تو پھر یہ تو یہی ہوا کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوا نا، کہ شریعت نے کوئی ایک چیز کو مباح رکھا ہے، نہ جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے، نہ کرنے کو کہا گیا ہے. اب اگر کوئی کرتا ہے، شادی کے بعد لڑکی والے کھانا دیتے ہیں، تو ایز اے برڈن کے طور پر ان کو لازم نہیں قرار دینا چاہیے کہ وہ کھانا دیں، ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر لڑکی والے خوشی میں اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا دے رہے ہیں یا کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس کو کھانے میں کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو بات آئی سمجھ میں؟ تو حدیث میں بھی یہ بات کیا بتائی گئی کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کی داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جس کو نماز میں بھی کوئی بھی جس کو لازم نہیں بنا لینا چاہیے. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد لازم ہے کہ امام پلٹ کر بیٹھے اور اجتماعی دعا کرائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرائے، یہ چیز ضروری نہیں ہے. یا کچھ لوگ درس یا لیکچر کے اختتام پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا لازم قرار دیتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں، تو یہ بھی چیز غلط ہے. ہاں، آپ کر لیں، دعا کرنا ہے تو ہم اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. دوسری بات، اگر ہاتھ اٹھایا ہے، اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا ثابت نہیں ہے، سوائے بارش کے یا جمعہ کی نماز کے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بدعت یا گناہ ہے، لیکن اس کو لازم نہیں قرار دے لینا چاہیے کہ بس کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوگی، تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھیے حدیث نمبر 853، لہسن، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایت آئی ہیں ان کا بیان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے لہسن یا پیاز بھوک یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے کھائی ہو، وہ ہماری مسجد کے پاس نہ پھٹکے. اور ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم دحاق بن مخلد نے، اور کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی ربہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے، آپ کی مراد لہسن سے تھی، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. عطا نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی. اور مخلد بن یزید نے ابن جریج کے واسطے سے اللہ نتنہ نقل کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی. ٹھیک ہے، لہسن اگر کھائے لیکن برش کر کے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ پکا ہوا لہسن کھائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو کچا لہسن یا پیاز کھانا مراد ہے جسے منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے. تو ان احادیث سے کیا پتہ چلا کہ کسی بھی بدبودار چیز کو مسجد میں لے جانا یا اس کے کھانے کے بعد مسجد میں جانا برا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، یعنی لوگوں کے منہ سے جب اسمیل آئے گی تو لوگ اس سے برا محسوس کریں گے، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے اب کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہوں یا جو بھی اس طرح کے کوئی مسالے کھاتے ہوں جس سے بہت اسمیل، بہت دور تک عجیب سی اسمیل آتی ہے جو ذہن کو بالکل ڈسٹریکٹ کرتی ہے. تو بہتر ہے کہ اگر مسجد میں آنا ہو تو برش کر کے آیا جائے، اگر ایسی کوئی چیز کھا بھی لی ہو تو برش کر کے آ جائیں تاکہ اسمیل نہ آئے منہ سے. تو پیاز، کچے پیاز اور کچے لہسن کی اسمیل بہت زیادہ دیر تک باقی رہتی ہے، جلدی جاتی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو پکا کر کھایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد مسجد جا سکتے ہیں، لیکن کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کر مسجد جانا مناسب نہیں ہے. جی کسی کو تکلیف نہ ہو. جو سیم اوپر کی حدیث ہے اس کا اگلا حصہ ہے. نیچے بتایا جا رہا ہے کہ رسول اکرم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، یعنی ویجیٹیبلس، اور پیاز یہ گندنا بھی تھا. آپ نے اس میں بو محسوس کی، اس کے متعلق پوچھا. اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ کو بتا دی گئی. وہاں ایک صحابی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو. آپ نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی. کہ تھال میں آپ کی خدمت لائی گئی تھی، تھال میں کچھ ڈال کر آپ کی خدمت میں لایا گیا تھا، یا ترکاریاں تھیں یا جو بھی کچھ تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو کچا کھانے سے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ دوسرے ساتھیوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. لہٰذا ان چیزوں کے کھانے والوں کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ اس بو کا ازالہ کر لیں اور پھر مسجد میں آئیں. ٹھیک ہے. تو پیاز کی ہی جیسی جو چیز ہوتی ہے گندنا، اس کے لیے لفظ آیا ہے، یعنی پیاز یا اس جیسی کوئی چیز. ٹھیک ہے. جس میں یعنی کچی سبزی جس کی وجہ سے اسمیل آتی ہو. جیسے ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کچھ قسم کی پھلیاں بھی ہیں جو ایک سلاد کے طور پر کھائی جاتی ہے، بیٹ روٹ ہے، مولی ہے، یہ ساری چیزیں. تو رسول اکرم نے یہاں کیا فرمایا کہ جن سے میری گفتگو ہوتی ہے یا میری سرگوشی ہوتی ہے تمہاری نہیں ہوتی، یعنی جبریل امین سے. تو آپ نے اگر ان کو کچی ترکاریاں یا کچی سبزیاں دی بھی گئیں تو آپ نے دوسرے صحابہ کو دے دیا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ میری گفتگو کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ جن کی تم سے نہیں ہوتی. تو کس سے گفتگو ہوتی تھی رسول اکرم کی؟ فرشتوں سے. فرشتے آپ کے پاس آتے تھے. اس بارے میں کہ بچوں کے لیے وضو اور ان پر غسل اور طہارت اور جماعت، عیدین، جنازوں میں ان کی حاضری اور ان کی صفوں میں شرکت کب ضروری ہوگی اور کیوں کر ہوگی؟ یہ سوال جیسے بہت بار بار آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند کب بنائیں یا کب ان کے پر ذمہ داری ڈالیں، روزے کب سے رکھنے لگائیں. تو اس حدیث کو لا کر امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں حدیث. ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندور نے اور ان سے شعبہ نے، اور انہوں نے سلیمان شیبانی سے سنا، انہوں نے شعبی سے، اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے. وہاں آپ نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے. سلیمان نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابو عمر آپ سے کس نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے. امام بخاری نے یہ حدیث سے ثابت کیا ہے کہ بچے اگر نابالغ ہوں مگر ساتھ ہی سے 10 سال کی عمر میں جب وہ نماز پڑھنے لگے تو ان کو وضو کرنا ہوگا، اور وہ جماعت اور عیدین اور جنائز میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں اس روایت میں ابن عباس کا ذکر ہے، جو ابھی نابالغ تھے مگر ان کا صف میں شامل ہونا ثابت ہے. پس اگرچہ بچے بالغ ہونے پر ہی مکلف ہوں گے مگر عادت ڈالنے کے لیے نابالغی کے زمانے ہی سے ان کو تو ان باتوں پر عمل کرانا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بچے 7 سال کی عمر کو ہوں یا 7 سے 10 سال کی عمر کے درمیان میں اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو بہتر ہے کہ ان کو باوضو کر کے ہی نماز پڑھائی جائے تاکہ ان کی نماز پوری کی پوری مکمل ہو، انکمپلیٹ نہ ہو. حالانکہ ان کے اوپر جو چیز فرض ہے وہ ان کی بلوغت میں ہوں گی، اور لڑکوں کے لیے بلوغت کی عمر کیا ہے؟ جب ان کی آواز بدل جاتی ہے اور ہلکے ہلکے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے لیے بلوغت کی عمر، اگر جیسے کسی کا 10 سال تک بھی ایسا نہیں ہوا تو 10 سال سے نماز تو آخر ان کے اوپر فرض ہو ہی جائے گی، یعنی نماز 10 سال سے ہی فرض ہے. روزے وغیرہ کے تعلق سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بلوغت کے بعد روزے رکھیں. لڑکیوں کے لیے تو سب معلوم ہے کہ حیض آنے پر وہ بالغ ہوتی ہیں، اور لڑکوں کے لیے ان کی آواز کا چینج ہونا یا ان کو احتلام کی شکایت ہونا، یعنی احتلام کا آنا، یا پھر چہرے پر بالوں کا اگانا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے. تو جمعہ کے دن کا غسل ہم سب جانتے ہیں کہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض اس کو مسنون کہتے ہیں، لیکن مسنون زیادہ معتدل لفظ ہے، کیونکہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو احتلام ہونے لگتا ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ جمعہ کے دن وہ غسل کر کے آئیں. ویسے تو احتلام کے لیے غسل واجب ہے، آپ جانتے ہوں گے فرض ہے، یعنی بچوں کو یہ بات ہم کو ایسی ایج سے ہی بتا دینا چاہیے کہ جب ان کو ویٹ ڈریمس آنے لگے، یعنی اگر وہ اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا کپڑا گیلا ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر غسل لازم آ جائے گا، تبھی ان کی نماز ہوگی. تو جمعہ کے دن کا غسل فرض یا واجب نہیں ہے، اتنا یاد رکھیں، مسنون ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا، ابن عباس بھی وہی بات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس لباس نہیں ہوتے تھے زیادہ، کپڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی اتنا پانی ہوتا تھا وافر مقدار میں، اور جب لوگ دور دراز سے جمعہ کے لیے آتے تو پسینے میں شرابور ہو جاتے اور ڈسٹ ان کو چپک جاتی، تو اس لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ غسل کر لیا کرو۔ جب مسلمانوں کو فراخی ملی تو یہ وجوب باقی نہیں رہا، تو جو لوگوں کو ٹریول کر کے آنا پڑے اور وہ پسینے سے شرابور ہوں اور اسمیل آنے لگے جسم سے تو بہتر ہے کہ وہ غسل کر کے جائیں، لیکن غسل کرنا افضل ہے، بہتر ہے، مسنون ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتے کہ غسل نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی جمعہ، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی حدیث امام بخاری وہ والی لائے ہیں جس میں عبداللہ بن عباس رسول اکرم کے ساتھ رات گزارتے ہیں، جس میں رسول اکرم تہجد کے لیے اٹھے تھے اور آپ نے وضو کیا تھا، تو ابن عباس نے بھی پوری طرح آپ کو دیکھ کر ویسے ہی وضو کیا اور پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو بطور دلیل لائے ہیں امام بخاری یہ حدیث، اس لیے کہ ایون اگر نابالغ بھی ہوں بچے تو ان کو اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو وضو کروانا ضروری ہے اگر ان کو سمجھ ہے تو۔ پیچھے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں صف کے تعلق سے، جب انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے کر گئے تھے رسول اکرم کو، جس میں ان کی والدہ ام سلیم اور ان کی نانی بھی تھی وہاں پر، تو رسول اکرم نے کس طرح سے نماز پڑھائی تھی، تو رسول اکرم کے پیچھے وہ دو لڑکے کھڑے ہوئے تھے، یہ انس بن مالک کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خواتین تھیں۔ تو یہاں پر امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے کہ میرے ساتھ ایک یتیم لڑکا تھا، تو یتیم لڑکا دراصل بچہ ہی ہوتا ہے، وہ بڑا نہیں ہوتا، ایڈلٹ میں شمار نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ بڑا ہو جاتا تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا، نابالغ بچوں کو ہی یتیم کہتے ہیں جن کے فادر نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث بطور دلیل لائے ہیں امام بخاری کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایون اگر بچے نابالغ ہوں تو بھی وہ وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو آئی بات سمجھ میں، یہ والی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نفل نماز باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز کا کوئی ٹائم نہ ہو تو بھی کسی کو سکھانے کے لیے اس کے گھر میں، جیسے رسول اکرم نے خود جانا چاہا تھا، اب رسول اکرم کا آنا تو کتنا باعث برکت ہوگا، تو نماز پڑھائی جا سکتی ہے نفل نماز۔ اور نمازوں کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لینا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور اس کی اگلی حدیث میں، حدیث نمبر 861 میں، یہاں پر بھی عبداللہ بن عباس کا ہی ذکر آتا ہے، عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے سامنے دیوار وغیرہ یعنی آڑ نہ تھی، میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا، کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ میں نابالغ تھا۔ یہاں پر بھی امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابن عباس اس وقت نابالغ تھے اور ان کا صف میں شریک ہونا اور وضو کرنا نماز پڑھنا ثابت ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بلوغت سے پہلے بھی لڑکوں کو ضرور نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے، اسی لیے 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دینا ضروری ہے، اور 10 سال کی عمر ہونے پر ان کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی جا سکتا ہے نماز کا عادی بنانے کے لیے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ چھوٹے بچے بھی صف میں کھڑے ہوں گے اور جہاں ان کو جگہ ملی وہیں کھڑے ہوں گے، یعنی کسی کو اتنی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ چھوٹے بچے اگر پہلے صف میں کھڑے ہوں تو ان کو اٹھا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آ جائے وہاں پر، نہیں۔ اب ہم لوگ لاسٹ ویک کی بات ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے تھے، تو میں نے خود دیکھا اوپر سے خواتین کے سیکشن سے نظر آ رہا تھا، جب جماعت سے نماز ہوئی تو ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تھی، تو دو چھوٹے بچے تھے بالکل، اور وہ پہلے صف میں کھڑے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے اپنے فادر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پیچھے کئی بڑے مرد حضرات رہے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیجو ہم کو آگے آنے دو۔ الحمدللہ کتنی صحیح بات ہے، اور یہی ہمارے دین کا حصہ ہے اصل میں کہ چھوٹے بچوں کو اس بنا پر پیچھے نہ کیا جائے کہ وہ چھوٹے ہیں۔ حدیث 863، ہم سے عمر بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، اور کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابس نے، اور کہا کہ میں نے ابن عباس سے سنا، اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن رسول اکرم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلط کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ نے خطبہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی واضح نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دی، آخر آپ بلال کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ چونکہ ابن عباس کم سن تھے، اس کے باوجود بھی وہ عید میں شریک ہوئے، اور یہیں سے ترجمے کا باب جو نکلتا ہے کہ عیدین میں، جنازے میں اور نماز کے لیے نابالغ بچوں کو شامل کرنا۔ تو یہاں پر عورتوں کا بھی ثابت ہوا عیدگاہ میں جانا یا عید کی نماز کے لیے جانا، اور بچوں کا بھی ثابت ہوا عورتوں کا رات میں اور صبح کے وقت اندھیرے میں مسجدوں میں جانا۔ 864 حدیث نمبر، ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روئے زمین پر اس نماز کا، یعنی اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے، ان دنوں مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اور لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہے کہ عورتیں بھی نماز کے لیے حاضر تھیں۔ جبھی تو حضرت عمر نے یہ جملہ بآواز بلند فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، اور اسی سے ترجمہ باب نکلتا ہے کہ عورتیں اور بچے سو گئے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی رات کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ تو اس سے امام بخاری یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دلیل دینا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں خواتین بھی مسجد جایا کرتی تھیں، کمپلسری نہیں تھا ان کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کا اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھنا بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، گھر کے اندر پڑھنے سے بہتر کہ گھر کے کونے میں نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ثابت کرنا یہ ہے، یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کو بھی اس زمانے میں اجازت تھی مسجدوں میں آنے کی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں خواتین کے لیے کوئی سیکشن ہی نہیں رکھا جاتا ہے، بعض اوقات جب آپ باہر کہیں ہوں اور نماز پڑھنا چاہیں۔ میں ہمارے ممالک کی بات کر رہی ہوں، یہاں کی نہیں۔ تو کتنی مشکل ہو جاتی کہ یا تو واپس جلد گھر جاؤ اور وہاں جا کر نماز پڑھو، یا پھر جاؤ ہی نہ، کیونکہ نماز تو پہلے ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور اکثر جو شاپنگ کے لیے کسی کام سے جانا ہوتا ہے تو انسان عصر کے وقت ہی نکلتا ہے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر، تو عصر کی نماز پہ چلی نہ جا رہا، وہ تو صلاۃ الوسطی ہے اصل میں، تو کیسے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو خواتین کے لیے مساجد میں انتظام ہونا چاہیے اور یہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 868 دیکھیے، ہم سے محمد بن مسکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بشر بن بکر نے، اور کہا کہ ہمیں امام اوزائی نے خبر دی، کہا کہ ان سے یحیی بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری نے، اور ان سے ان کے والد ابو قتادہ انصاری نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی حدیث لائے امام بخاری دلیل کے لیے۔ اب آپ بتائیے کیا پتہ چلتا ہے امام بخاری کا اس حدیث سے کہ وہ کیسے تھے، یعنی فقاہت آپ ان کی دیکھیے امام بخاری کی، کتنے ذہین اور کتنے انٹیلیجنٹ تھے، کتنی ایکوریٹ اور کتنی واضح احادیث لائے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ خواتین مساجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اور رسول اکرم کے زمانے میں پڑھا کرتی تھیں، انتظام ہوتا تھا خواتین کا بھی۔ تو بچے کے رونے کی آواز سے رسول اکرم نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر آج کل ہمارے ممالک میں آج کل کے کئی سالوں سے خواتین کو مساجد میں آنا منع ہے، لیکن ہم ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں بھلا؟ عائشہ رضی اللہ کا یہ جملہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ خواتین کو آنے سے روک دیا جائے، بلکہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خواتین اپنے اندر سدھار لائیں اور صحیح طریقے سے آئیں مسجد کے، جو آنے کے آداب ہیں اس طریقے سے آئیں جس طرح سے خواتین کو کہا گیا۔ اچھا، اس حدیث کو لیں اور پیچھے والی حدیث کو دیکھیں، دونوں کو ملا کر ساتھ دیکھیں۔ پیچھے جو 867 حدیث ہے وہ دیکھیے، اس میں عائشہ رضی اللہ کیا کہتی ہیں، اس میں بھی عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ تب دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تو خود مسجد جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ دوسری خواتین بھی ہوتی، تو وہ دوسروں کو کیسے روک سکتی ہیں بھلا؟ یہاں تو ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ خواتین کو سرزنش کرنا یا وارن کرنا ایک طرح سے، کہ وہ جاہلیت کی سرزنش کے ساتھ مسجد نہ آئیں، یعنی پیر زمین پر مارتی ہوئی بہت اسٹائل کے ساتھ فیشن کرتی ہوئی، یہ کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ ہے۔ تو یہ مقصد تھا عائشہ رضی اللہ کا۔ لیکن اس حدیث سے، یعنی عائشہ رضی اللہ کے اس جملے سے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس جملے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانا منع ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ زمانہ پایا نہ منع کیا، اور شریعت کے احکام کسی کے قیاس اور رائے سے نہیں بدل سکتے، یعنی اگر کسی کا اوپینین کچھ اور ہے شریعت کی باتوں میں تو اس کا اوپینین نہیں مانا جائے گا، کیونکہ شریعت کی جب واضح بات ہمارے سامنے موجود ہے تو اسی کو فالو کیا جائے گا۔ اور یہ عائشہ رضی اللہ کی رائے تھی، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کی عورتوں کو منع نہیں کیا کہ تم نہ آؤ پڑھنے کے لیے۔ تو فتنے اور فساد کو پھیلنے کے خیال سے عائشہ رضی اللہ نے یہ بات کہی کہ تاکہ عورتیں سدھر جائیں، جیسے خوشبو لگا کر نہ جائیں یا ہاتھوں اور پیروں میں کوئی ایسی چمکتی ہوئی یا کھنکتی ہوئی چیز نہ پہنے مسجد جائیں، تو یہ بہت ہی زیادہ ایسے شوخ رنگ کے عبائے پہن کر جس سے نہ چاہنے والا بھی دیکھ سکے، اس سے احتیاط کریں۔ آپ دیکھیں، آپ شوخ رنگ کے عبائے پہن سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اپنے ہی ہسبینڈ کی کار میں جا رہی ہوں اور آپ کسی کے گھر میں اتر رہی ہوں تو کوئی آپ کو دیکھے گا بھی نہیں، کار میں ہیں آپ اور گھر میں اتر کر گھر سے واپس جا رہی ہیں آپ، کیونکہ ابائے کے لیے کوئی مخصوص کلر نہیں بتایا گیا ہم کو، لیکن یہ کہ ایسا ابایا ہو جب آپ باہر نکلیں تو جو اٹریکشن والا نہ ہو، اس پر نقش و نگار نہ بنے ہوں، جو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کروائے، ایسا ابایا ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ کی اس رائے سے عورتوں کا مسجد نہ جانا ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان کی رائے تھی، اوپینین تھا، رسول اکرم کا کوئی حکم نہیں تھا۔ عورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا، ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حارث نے، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے تھا کہ تک عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں، ایکچولی یہ اس لیے تھا کہ وہ گڈمڈ نہ ہو اور راستے میں رش نہ ہو اور ایک دوسرے سے کچھ یعنی دھکم پیل نہ ہو۔ خیر اب آج کے دور میں تو آپ اس کو کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اب تو اتنا ہر طرف رش ہی رش ہے۔ اگر مرد امامت کرے گا تو عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی لیکن مرد عورت کی امامت کرا سکتا ہے، جیسے کہ اگلی حدیث میں امام بخاری لائے ہیں جو پیچھے بھی گزر چکی ہے، جو ام سلیم یعنی انس رضی اللہ عنہ والی ہے، کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی، میں اور یتیم مل کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔ تو یہ صف بنانے کا طریقہ ہوگا کہ اگر دو مرد ہوں یا تین مرد ہوں تو ایک امام ہوگا، دو اس امام کے پیچھے کھڑے رہیں گے، دو مرد یا لڑکے، اور ان لڑکوں کے پیچھے یا مردوں کے پیچھے خواتین کھڑی رہیں گی ایک ساتھ۔ صبح کی نماز پڑھ کر عورتوں کا جلدی سے چلا جانا اور مسجد میں کم ٹھہرنا۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن منصور نے، کہا کہ ہم سے فلح بن سلیمان نے، عبد الرحمن بن قاسم سے، اور ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے، ان سے حضرت عائشہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نماز ختم ہونے کے بعد اتنا اندھیرا ہوتا تو آپ سوچیں کتنے اول وقت پر نماز پڑھی جاتی ہوں گی فجر کی، لیکن پتہ نہیں ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو مخصوص طبقے ہیں ہمارے یہاں کے، ان لوگوں نے کہا کہ فجر کے بعد اجالا ہونے تک، یعنی ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتی تھیں، تو اس کا انہوں نے مطلب لے لیا کہ اچھے خاصے اجالا ہونے کے بعد۔ آپ دیکھیں کہ کچھ مساجد تو ایسی ہیں، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ پوری طرح سے سورج اچھی طرح نکل چکا ہے، ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے، اور تب ان کی مسجدوں میں جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کی، کتنے دکھ کی بات ہے۔ ویسے بھی رسول اکرم نے تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھا ہے، ڈیلے کر کے نہیں پڑھا۔ اگر جبریل امین نے دو اوقات بتا کر بھی کہے تھے نماز کے، تو رسول اکرم نے سب کو شروع کے وقت میں پڑھا ہے نمازوں کو۔ تو اب سوچے کہ نماز ختم ہوتے ہی عورتیں واپس ہو جاتی تھیں اور ان کی واپسی کے وقت بھی اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ ایک دوسری کو پہچان نہیں سکتی تھی، اور مرد فجر کے بعد عام طور سے مسجد میں کچھ دیر ٹھہرے رہتے۔ اب یہاں پر امام بخاری کے اجتہاد کا بھی پتہ چلتا ہے، ایک ہی حدیث سے امام بخاری بہت سارے مسائل کا حل نکالتے ہیں، استخراج کرتے ہیں۔ یہ والی حدیث کئی بار گزر چکی ہے، اس سے فجر کی نماز اول وقت غسل میں پڑھنے کا ثبوت ہے، اور یہاں عورتوں کی شرکت کا بھی ثبوت ہے، یعنی عورتیں بھی باجماعت نماز میں شریک ہو سکیں ایون فجر کے وقت بھی، اور سلام کے بعد ان کا فوراً مسجد سے چلے جانا بھی ثابت ہے۔ تو امام بخاری کی خاص جو خاصیت تھی، الحمدللہ کے بہت بڑے فقیہ تھے اور ان میں اجتہاد کا جو جذبہ ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھا، اور روایت میں بھی آگے تھے، درایت میں بھی آگے تھے حدیث میں، یعنی تفقہ میں تو آپ کا کوئی یعنی دوسرا سخت مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی فقاحت یا ان کا اجتہاد کس طرح سے وہ قرآن اور حدیث سے دلیلیں لاتے ہیں، خود ساختہ باتیں نہیں کہتے ہیں یا قیاس آرائیاں نہیں کرتے ہیں زیادہ، جبکہ دوسرے جو ائمہ ہیں اسکالرز ہیں وہ قیاس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں تھیں۔ عورت مسجد جانے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے، اگلی حدیث جو ہے 873۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زرع نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، اور ان سے ان کے والد نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اجازت سے ہی جائے، اور شوہر کو یہاں پر خاص طور سے تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ روکے۔ تو عورتوں کو اتنی اجازت ہے کہ وہ مسجد جا سکتی ہیں، اور شوہر کو بھی اس بارے میں سے روکنا نہیں چاہیے اگر گھر ڈسٹرب نہ ہوتا ہو تو۔ تو ان تمام احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہاں، عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو اوپینین ہے، جو انہوں نے قیاس کیا تھا کہ اگر آج عورتوں کو دیکھتے رسول اکرم تو عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیتے، لیکن منع تو نہیں کیا نا رسول اکرم نے، یہ ایک خیال ظاہر کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اور اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ عورتیں سنبھل جائیں اور سدھر جائیں اگر وہ کچھ ایسا کر رہی ہیں تو، جبکہ وہ خود جاتی تھی مسجد نماز کے لیے بعد میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا، بلکہ انہوں نے تو ایک صحابی کا جنازہ لانے کے لیے کہا کہ مسجد میں ان کا جنازہ لے کر آؤ، میں بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ وہ تو اتنی بڑی فقیہ تھیں ماشاءاللہ، اتنی دین کی سمجھ تھی ان کو عائشہ رضی اللہ عنہا کو، تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی مسجد میں۔ تو آپ دیکھیں برائی تو بازار جانے سے بھی آتی ہے نا، یعنی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے مسجد جانے سے برائیاں پھیلیں گی یا فتنہ پھیلے گا؟ کیا عورتیں بازار جانا بند کر چکی ہیں؟ کیا عورتیں گھروں سے نکلنا بند کر چکی ہیں کہ ان کو مسجد جانے سے روکا جائے؟ ہر جگہ خواتین جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں آپ بتائیے، صرف مسجد میں جانے سے کیوں روکا جاتا ہے ان کو پھر؟ تو بہرحال یہ خواتین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل اجازت ہے، اس میں ہمیں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے یا کھولنے چاہیے، یا انتظام کرنا چاہیے تاکہ خواتین بھی مساجد میں نماز پڑھنے کا لطف اٹھا سکیں۔ الحمدللہ کتاب الاذان تو ہمارا ختم ہو چکا، اب ہم اگلا باب، باب الاستسقاء شروع کریں گے۔